مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے جس نے آج دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ دہشت گردی کیا ہے؟ اس کی بہت سی اقسام ہیں، یہ کتنی پرانی ہے اس کے بارے میں بھی ماہرین کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جتنی ہولناک شکل میں آج دہشت گردی موجود ہے اتنی شاید تاریخ کے کسی دور میں بھی نہ تھی۔ 1970 کے عشرے میں جب دہشت گردی کے بارے میں باقاعدہ مطالعہ شروع ہوا تو اس وقت غلطی سے بعض لوگ یہ باور کر بیٹھے کہ دہشت گردی بیشتر بائیں بازو کے انتہا پسند گروپوں کا طریقہ کار ہے، جیسے کہ اٹلی کے ریڈ بریگیڈز تھے یا جرمن ریڈ آرمی اور لاطینی امریکہ کے متعدد گروپ، جس کے بعد دہشت گردی کی اور بہت سی متعدد قسمیں منظر عام پر آئیں اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہونے لگی کہ جو اقدامات ایک گروپ کے لیے دہشت گردی تھے وہ دوسرے گروپ کے لیے جنگ آزادی یا حصول حقوق کی جنگ بن گئے۔ لیکن دنیا آج تک دہشت گردی کی کسی ایک جامع ڈیفینیشن پر متفق نہ ہو سکی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام اور پھر 9/11 کے بعد دنیا کو اس کی شدت کا احساس ہوا اور بین الاقوامی سطح پر اس کے سدباب کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، لیکن کوئی 13 برس کی بین الاقوامی کوششوں کے بعد اگر آج نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوگا کہ دہشت گردی کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کی شدت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پہلے چند گروپ تھے، اب یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہو کر ایشیا سے افریقہ، مشرق وسطی سے یورپ اور دوسرے علاقوں تک میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ دہشت گرد اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ نوجوان نسل، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں رہنے والے نوجوان، اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور ان میں سے اکثر نوجوان دہشت گردوں میں شامل بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب پشاور جیسے حملے بچوں کی نفسیات کو تباہ کر رہے ہیں اور آنے والی پوری نسل کو نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی اثر پذیری کیوں بڑھ رہی ہے اور ماہرین کے مطابق دہشت گردی کے اس ابھار میں حالات کا کتنا اثر ہے اور انٹرنیٹ نے اس میں کتنی سہولتیں پیدا کر دی ہیں اور اس افریت کو کیسے قابو میں کیا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم اپنے اس راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، پاکستان سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن سے ان کا تعلق ہے، عارف انصار صاحب واشنگٹن کے پولیٹیک میں سینئر ریسرچر ہیں، اور ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ لارڈ نذیر احمد ہوں گے جو پاکستانی اورنج کے برٹش پارلیمنٹیرین ہیں۔ عارف انصار صاحب، یہ بتائیے کہ دہشت گردی ہے کیا، اس کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے؟
بیسک لیول پہ جعفری صاحب تو یہی ہے کہ وائلنس کا استعمال کر کے اپنے ہدایف کو حاصل کرنا۔ اوور ٹائم اس کی ڈیفینیشن اب جو ہے وہ تو یہی کہی جاتی ہے، لیکن مواضی میں بھی اور ابھی بھی اس کو سیاسی طور پہ بھی استعمال مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے بیسک لیول پہ اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وائلنس کا استعمال کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، اسی کو تخریب کاری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مخالفت میں جہاں بات آتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ون مینس ٹیرر از دی ادر فریڈم فائٹر، وہ پہلے استعمال ہوتا تھا، لیکن جب سے 9/11 ہوا ہے اس کو اسی مقصد میں، اسی کنٹینیوٹی میں استعمال کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ 1970 کے عشرے میں باقاعدہ دہشت گردی کے بارے میں مطالعات شروع ہوئے اور اس کے تعلق سے بہت ساری چیزوں پہ کام کیا گیا، لیکن آج تک کیا اقوام متحدہ نے اس کی کوئی ڈیفینیشن مقرر کی ہے؟
ڈیفینیشن مقرر کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے مقاصد بہت مختلف ہوتے ہیں اور وہ مقاصد جو ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ ایک زمانے میں یہ سوشلزم اور کیپٹلزم کی جنگ تھی، اس کے بعد ایک نیشنلسٹ نیشنلسٹ قسم کی جنگ بن گئی، اس کے بعد یہ ایک اکنامک کنفرنٹریشن بن گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ ریلیجیس بنتی چلی جا رہی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ کوئی کامن سٹینڈرڈ نہیں ہے جس کی بیسس پہ آپ ٹیررزم کو بیان کر سکیں, اس لیے اس پہ کام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ریجن اور ایریا اور ٹائم اسپیسیفک قسم کی چیز ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ آپ کوئی گلوبل ایکشن لیں جس کی بیسس پہ یہ ختم کر دی جائے ذرا مشکل ہوگا. اس کے لیے ضروری یہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے اقدامات لیے جائیں جس میں کہ انڈیویجول لیول پہ اقدامات بڑے ضروری ہیں, کلاس لیول پہ اقدامات بڑے ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل گلوبل لیول پہ. اسی لیے یونائیٹڈ نیشنز جیسی آرگنائزیشنز یا دوسری آرگنائزیشنز اس طرح کام کرتی ہیں, اس سے کتراتی رہی ہیں کہ وہ ایک ٹیررزم کو کلیئرلی کوئی آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے, کیونکہ اس کے جو پھر جو پالیسیز بنائی جائیں گی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوں گی کیونکہ وہ یونیورسل نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمیں سوچنا یہ ضروری ہے کہ آیا ہم کس مقام پہ ہیں اور کس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے ملک اسپیسیفک اور ریجن اسپیسیفک پالیسیز بھی ضروری ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل جو پاکستان یا افغانستان میں ہو رہا ہے وہ نہیں ہے جو آپ اس وقت مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں یا جو کہ آپ نے ابھی فرانس میں دیکھا. ان کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں, ان کے مقاصد ڈفرینٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پالیسیز جو چاہیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوگی.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کی, جب ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے دہشت گردی کی, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے بھی کہا, تو پھر جب وہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے اس کا تعین کس طرح سے ہوگا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے؟
بالکل, ابھی تک تو وہ بین الاقوامی طور پر ابھی تک اس کی کوئی ایک مضبوط یا مستقل ڈیفینیشن تو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن البتہ اسلام کے روح سے جو فساد ہے اس کو یا فساد پر جو بھی پیدا کرتا ہے یا جو فساد ہونا ہے وہ دہشت گرد کہلاتا ہے. لیکن جہاں تک ڈیفینیشن کا تعلق ہے اس میں پھر ہر قسم کی دہشت گردی آ جاتی ہے, وہ نیشنلزم کے نام پر ہو, وہ فرقے کے نام پر ہو, وہ مذہب کے نام پر ہو, وہ اکنامک کے نام پر ہو, وہ دوسرے لوگوں پر قبضے کی, مطلب کہ ہر قسم کی اس کے دماغ اس میں آ جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے سوال کیا ہے, اب یہ ہے کہ آج ہم سب کشمیر میں ایک قسم کا انتقاد ہے یا فلسطین میں انتقاد شروع ہو گیا, تو اسرائیل اور انڈیا تو سن لے گا کہ بھائی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرح پر وہ اس کو جنگی آزادی سمجھتے ہیں, تو ایک کا اور یہ مناشہ بیگم تھا کہ وہ خود کہہ رہے کہ میں نے اس ہوٹل میں سماج کیا اور وہ باقاعدہ اس تنظیم میں شروع. لیکن دوسری طرف پر وہ جب ملک بن گیا تو اس کا حضرت بھی بن گیا. اسی طریقے سے نریندر مودی کو دیکھ لو, وہ آر ایس ایس کا ہے, لیکن دوسری طرف ابھی وہ آگے بن گئے امریکہ کا, تو اب وہ اپنے رشتہ کے سارے بن گئے, تو ہونے لگا. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہمارے سند ہمارے اپنے اگر مفاد کے مطابق ہے تو اس دہشت گردی کو یا اس فشار کو یا اس فساد کو میں ہوا دیتا ہوں, کوئی اس کو ہوا دیتا ہے, کوئی اس کو پھونک رہا ہوتا ہے, اور کوئی اس سے تپش لے رہا ہوتا ہے, اور کوئی اس سے خوشی محسوس کرتا ہے. یہ مختلف ممالک کے مختلف لوگوں کے مختلف مفادات کے تحت اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے اسٹینڈرڈ پہ, اور جب تک یہ بین الاقوامی سطح پر ایک اسٹینڈرڈ نہیں آ جاتا اس کے لیے اپنے مفادات کو اور مطلب دیکھیے
اچھا. اب جی لارڈ نذیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. لارڈ نذیر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں آج کی دنیا میں, آپ دہشت گردی کی جتنی اقسام دیکھ رہے ہیں اگر ان کو پیش نظر رکھیں تو کیا بنیادی وجوہات کا تعین کریں گے آپ؟
اب دیکھیں جی, بنیادی تو بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں ریجنلی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ان ٹیررسٹ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ڈھونڈنا چاہیے. جو بھی جو ٹیررزم میں انوالو ہے وہ کرمنل لوگ ہیں. دیکھیں اگر آپ پیرس والے یہ لڑکے دیکھیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ کرمنل گینگز کے ساتھ, وہ جیلز میں رہے ہیں, وہ جیلوں میں اس لیے گئے کیونکہ وہ کرمنالٹی میں انوالو تھے. ہمارے 77 والے بھی کچھ اس طرح تھے. تو یعنی لیکن وہ جسٹیفیکیشن ایلیگل وارز کی وجہ سے کہتے ہیں, کبھی عراق, افغانستان, فلسطین, کشمیر, اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو وہ یوز کرتے ہیں. لیکن بوکو حرام اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسٹرن کلچر کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ویسٹرن ایجوکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ دوسری جو ریلیجس دیکھیں نا, یہ ٹیررزم صرف اسلامک ٹیررزم نہیں ہے. اگر آپ لورڈز آرمی دیکھیں جو افریقہ میں تھی, جس طرح یہ ٹیررزم بائی بڈھسٹ گروپس, چاہے وہ برما میں ہے یا سری لنکا میں ہے, جس طرح ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں جو ہندوستان میں ہیں, تو ان کی وجوہات ڈفرینٹ ہیں. یہ پاور کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی وہ فلسفی کو, اپنے وہ جو چیزیں وہ دوسروں پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں, ان سب کے تقریباً یہ اکراس دی بورڈ وہ صرف اور صرف پاور کنٹرول, منی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ کرتے ہیں. تو ان کا جو مین رننگ تھیم ہے وہ سملر ہے. میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا عارف انصار صاحب. آپ کو جانا ہے چونکہ, تو آپ سے میں ایک سوال اور کر لوں کہ ابھی اس بات پہ ختم کیا ہے لارڈ نذیر صاحب نے اپنی گفتگو کو کہ خالی اسلام سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں تو داعش سے لے کر القاعدہ تک, بوکو حرام تک, جتنے بھی نمایاں گروپ ہیں دہشت گردی کرنے والے, وہ سب کے سب اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کہتے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟
ظاہری بات ہے کہ وہ جس چیز سے کریڈیبلٹی حاصل کر رہے ہیں وہ تو ریلیجیس بیسس پہ ہی کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی اس زمرے میں آ رہا ہے کہ ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کر رہا ہے یا وائلنس کو یوز کر رہا ہے دنیا میں, تو ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد تو ہیں, یا وہ پولیٹیکل ہیں, ریلیجیس ہیں, آئیڈیولوجیکل ہیں, جس طرح وقتاً فوقتاً ہسٹری میں مختلف طریقوں سے یوز ہوتی رہی ہے. اچھا, اس وقت مجھے ایک پوائنٹ یاد آیا جعفری صاحب, کہ امریکہ کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ ٹیررزم کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے, اور اس کے یہاں کے سیکورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہیں. یو این لیول پہ ہے ادھر کنفیوژن ہے, تو میں نے کہا شاید اس کو کلیئرفائی کر دیا.
جی
اچھا, لیکن تو مختلف دور میں مختلف طریقوں سے ایکسٹریمزم کو یوز کیا گیا اور اپنے پوائنٹس بنا کے, جس طرح آپ کہا جائے کہ جو آزادی کی جنگیں ہوئیں کالونیلزم کے خلاف, تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت ایک وینٹیج پوائنٹ سے ایک پارٹی جو ہے وہ کہے تو ٹیررزم ہو رہی ہے ہمارے خلاف. اس لیے اکوپیشنز ہوئیں وہ کس زمرے میں آتی ہیں, جو ایک دوسرے کے خلاف جنگیں ہو جاتی ہیں. تو خیر, جو القاعدہ اور یہ ہیں, یہ تو خاص طور پہ ریلیجیس بیسس پہ اور انجسٹس وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے اسلام کے خلاف, یا وہ فلسطینین کاز کو یوز کر رہے ہیں. دوسری طرف جو سب کانٹیننٹ میں ہے ادھر کشمیر کی وجہ سے بھی ہے اور وجوہات بھی ہیں, اس کو یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ان کے رولرز ہیں وہ انلیجیٹیمیٹ ہیں اور ان کے ویسٹ کی لائن کو بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں, اور اس لیے جو ہے وہ ایک جہاد جو ہے انہوں نے اسلام سے ہی اپنی ڈیفینیشنز انٹرپریٹیشنز نکال کے جسٹیفیکیشن بنا کے یہ جہاد نافذ کر دیا ہے. تو آبویسلی وہ تو ریلیجیس گراؤنڈ پہ ہی ہو رہی ہے, اس میں مطلب ٹھیک ہے سیاسی مقاصد بھی مکس ہوئے ہیں, اور اس میں مختلف ٹائمز میں دنیا میں پراکسی وارز بھی یوز ہوئی ہیں, جس میں طاقتوں نے مختلف گروپس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, جس میں افغان جہاد بھی آ جاتا ہے, اور جس کا خطرہ اب مزید بنتا جا رہا ہے, جس میں مشرق وسطی کے جو حالات ہیں خاص طور پہ سیریا میں جو ہو رہا ہے, جس میں بہت سے عوامل شامل ہیں اور بہت سی طاقتیں بھی شامل ہیں, اور بہت خطرہ ہے اگر آلریڈی یہ ہو نہیں گیا کہ ٹیررزم جو تھی وہ اب ایوالو ہو رہی ہے اور ایک پراکسی وارز میں تبدیل ہو رہی ہے. اور اس میں ایک خیر میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ اس میں ایسے گروپ ہیں جو کسی نہ کسی کی بات سنتے ہیں, کسی ملک کی بات سنتے ہیں یا کسی انفلوئنس کے انڈر ہیں, لیکن پھر ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جیسے کہ القاعدہ, آئی ایس ٹائپ ہیں, جو کسی کی بھی بات نہیں سن رہے اور وہ اپنی ہی انٹرپریٹیشن سے ایک نظام لانا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب. ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ بتائیے کہ 9/11 ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دہشت گردی کی جو لمٹس ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, کاروائی کی جائے, بڑے پیمانے پر کاروائی ہوئی, افغانستان کی جنگ ہوئی، پاکستان میں کاروائیاں ہوئی اور اب تک ہو رہی ہیں، اور اب تو ایک فل فلیجڈ وار ہو رہی ہے اگینسٹ ٹیررزم پاکستان میں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کاروائیوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے سبب اس میں کمی آئی ہے یا ابھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟
کرنے کے لیے ایک چیز سوچنا بڑی ضروری ہو مجھے کہ جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے لیے ریئیکٹ کرتی ہیں. جب ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کے دو اثرات ہوتے ہیں، یا تو وہ کنسٹرکٹیو قسم کی ریئیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کنورجنس کی طرف موومنٹ ہوتی ہے، یا وہ ڈسٹرکٹیو قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائیورجنٹ موومنٹس پیدا ہوتی ہیں اور وہ ایک کنورجنس کے بجائے ڈائیورجنس کی طرف لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیررزم یا اس کو آپ کانفلکٹ کہہ لیجیے، جو بھی مرضی کہہ لیجیے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے یہ فورسز جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا جائے تاکہ وہ کنورجنٹ بن جائے، ڈائیورجنٹ نہ ہو. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ 9/11 کے بعد ہر فورسز جو استعمال کی گئیں ان کا کنورجنٹ اثرات بھی تھے اور ڈائیورجنٹ اثرات بھی تھے. وہ ڈائیورجنٹ اثرات جو تھے وہ آپ کے اب سامنے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی آرگنائزیشن یا باڈیز، یعنی آپ کلچر باڈیز کہہ لیجیے، ریلیجیس باڈیز کہہ لیجیے، سوشل باڈیز کہہ لیجیے، اب اس کام کی نہیں رہی اور اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ کسی قسم کے کنورجنٹ فورسز کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہی. اسی لیے مڈل ایسٹ میں آپ کو اس وقت IS کا خطرہ نظر آتا ہے، اسی لیے آپ کو دوسرے ممالک میں جس میں فرانس بھی شامل ہے آپ کو کانفلکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر جو گروپنگز تھیں خاص طور پر مسلمانوں میں، ان میں جو زیادہ پڑھے لکھے تھے یا پروگریسو تھے، ان کی جو فورس ہے، جو ان کی ابلٹی ہے ٹو کنٹرول غریب لوگ یا جو کم پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو کنٹرول کرنا کا جو ان کو ایڈوائس یا گائڈ کرنا تھا وہ کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ غریب لوگ یا ڈس انفرنچائز لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایکشن لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بیسیکلی صرف ایک ہی ہے، وہ ایک ہے ہتھیار، وہ صرف ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 9/11 جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا افیکٹ تھا اور اس کے خلاف جو ریئیکشن ہوا وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا تھا، اس میں جو ایڈوائس یا اس میں جو ایکسپیرینس حاصل کیا گیا، اس سے جو کنکلوژنز حاصل کی گئیں ابھی تک ان کو افیکٹولی استعمال نہیں کیا گیا. سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے جسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ ڈائیورجنٹ فورسز کو کنورجنٹ فورسز کیسے بناتے ہیں؟ اس کے بنانے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ڈفرنٹ قسم کے جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کو آپ کیسے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو کیا آپ فورس سے ساتھ ملاتے ہیں یا پیسے دے کے ملاتے ہیں یا اپنے آرگومنٹ سے ملاتے ہیں. اگر آپ ان کو فورس سے استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈائیورجنٹ ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے کانفلکٹ کو اور بڑھاتے چلے جائیں کیونکہ ان کو فائنینشل بینیفٹ ہوتا ہے. اگر آپ آئیڈیاز کے بیسس پر کنورجن پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً کنسٹرکٹیو آؤٹ کمز پاسبل ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اس کی طرف سیریس کام نہیں کیا گیا.
ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہم اس بات پر بھی ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیٹ نے اس کے پھیلاؤ میں یا اس کے ابھار میں کتنا کام کیا ہے. صدف بیگ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے، جو IT ایکسپرٹ ہیں. لیکن پہلے میرا سوال بریگیڈر سعد نذیر صاحب سے ہے. یہ بتائیے بریگیڈر صاحب کہ جب تک ہم ایک ڈیفینیشن پر متفق ہو کر متفقہ طور پر لائحہ عمل اختیار نہیں کریں گے، اس کو شکست دینا کیسے ممکن ہے؟
جہاں تک ڈیفینیشن کا تعلق ہے اس پر تو میرے خیال میں کہ دنیا کا ہر ملک اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اور ہر انٹرسٹ گروپ کا اس پر تو مشکل نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی ڈیفینیشن ہو سکے گا. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا پھیلاؤ کا بیسک جو آپ کا موضوع ہے، اس کے جو وجوہات ہیں کہ ہم نے بہت سارے مطلب کے ممالک ہیں ان میں بہت سارے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے 13 سال میں ہر قسم کا حربہ بھی آزمایا اور اس کے باوجود یہ بیماری بڑھتی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ علاج صحیح نہیں ہے. اگر علاج صحیح ہوتا تو ابھی تک اس میں افاقہ آ چکا ہوتا، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ شاید ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں اسٹیٹ لیول پر وہ بھی جلد بازی میں ہوتے ہیں اور وہ بھی ریونج فل ہوتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو فورس استعمال کرتے ہیں وہ ڈسپروپورشنیٹ ہوتا ہے جو ضروری ضرورت سے زیادہ. اور تیسری بات جو میں نے دیکھی ہوئی ہے اپنے علاقے میں اور اسپیشلی ٹرائبل ایریا میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک انکنونشنل وار ہے اور افغانستان میں پاکستان میں, اور اس کو ہم کنونشنل طریقے سے لڑ رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ نہیں ہے. تو جس کا گناہ ہے اس کے ساتھ بے گناہ مارا جاتا ہے, اور بے گناہ جب مارا جاتا ہے تو اس کا وینجنس اور اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں پھر بڑھ جاتی ہے, اور اسی طریقے سے پھر یہ جو ہے سلسلہ ایک چین ری ایکشن کا اختیار کر لیتا ہے. اور اگلی بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے کنفلکٹ کو ایک لیول تک لے جانے, اور اس کے بعد پھر اس کو سوشل طریقے سے, پولیٹیکل طریقے سے, ریلیجیس طریقے سے, آئیڈیالوج سے, ڈائیلاگ سے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو وہی بندوق کے نوک سے, وہی بم کے ذریعے بم کا جواب دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وائلنس بگٹ وائلنس والی بات آ جاتی ہے, لو بگٹ لو والی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو چند وجوہات ہیں جو کہ کنفلکٹ کو طول دیتا ہے, اس کو مشرومنگ ملتی ہے اور پھر وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے, اور اس میں پھر ہر کوئی انوالو ہو جاتا ہے, اور پھر اس سے سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہے کہ قانون کا, لا کا یا لا انفورسنگ ایجنسیز کا, ان کا جو ریٹ ہوتا ہے یا ان کا جو ڈیٹرنس ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر نہ عدالت کام کر سکتا ہے, پھر نہ ویٹنس آ سکتا ہے, اور پھر وہ قانون سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہوتا, قانون نافذ کرنے والے سے کوئی نہیں ڈرتا, اور پھر وہ ایکسٹریم حد تک چلا جاتا ہے. جس طرح کی سوسائڈ بمبر ہوتا ہے, جس طرح کے اٹیکس پاکستان میں, افغانستان میں, ان علاقوں میں جو ہوتے ہیں, تو ان کے پھر اثرات اس ایکسٹریم تک آ جاتے ہیں. اور جب بندہ پھر اس ایکسٹریم تک چلا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر بڑے سطح پر اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اپنا سول سرچنگ کرنی پڑتی ہے کہ کہاں پر ہم غلط جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی اگر ادھر بھی دیکھا جائے, ادھر بھی دیکھا جائے, تو چینج کورس نظر نہیں آتا کہ ہم نے اپنے طریقہ کار کو کیسے بدلنا ہے.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک بڑا خطرناک رجحان آج نظر آ رہا ہے ہمیں پوری دنیا میں, وہ یہ ہے کہ نوجوان بڑی شدت سے متاثر ہو رہے ہیں, جیسے داعش کی کاروائیاں ہیں, القاعدہ کی ہیں, طالبان کی ہیں, ان سے, اور خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں یہ رجحان بہت بڑھ رہا ہے. نوجوان جاتے ہیں, ان کو جوائن کرتے ہیں, اور یورپی حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لارڈ نذیر, آپ اس موضوع پہ خاص طور سے کام بھی کر رہے ہیں, آپ بتائیں گے اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ یہ نوجوان خاصی تعداد میں جا کے جوائن کرنا چاہتے ہیں اور حکومتوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, معاشرے کے لیے ایک عذاب بن رہے ہیں؟
یہ بالکل بات درست ہے, کیونکہ یورپ کے اندر تو کئی سینکڑوں نوجوان ایسے برطانیہ سے, فرانس اور دوسرے یورپین ممالک سے وہ گئے ہیں وہاں پہ سیریا, عراق میں, اور انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. میرے خیال میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے, ہمارے ادارے جو ہیں ان کو یہ پتہ بھی تھا, کیونکہ یہی نوجوان کچھ جو ہیں وہ جب لیبیا گئے تو قذافی صاحب کے خلاف انہوں نے جا کے جنگ شروع کی, تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ جا کے لڑے اور پھر واپس آ گئے, اور کوئی اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا. اور میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں کو انکریج بھی کیا گیا کہ آپ جا کے وہاں لڑ سکتے ہیں. یہاں پہ جو صورتحال پہلے تھی وہ یہ تھی کہ ویسٹرن پاورز یہ چاہتی تھی کہ اسد جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کروایا جائے, اور یہاں پہ اگر لوگ جاتے ہیں تو کوئی خاص اگین اس میں جو انٹیلیجنس سروسز یا اتھارٹیز ہیں انہوں نے کچھ کیا نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نوجوان لوگ ہیں, یہ یہاں سے جا رہے ہیں, فرانس سے وہ ترکی سے جاتے ہیں, اور ترکی میں کچھ جو ہیں وہ چیریٹیبل کام کے لیے دکھاتے ہیں لیکن ایکچولی وہ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں. لیکن بعد میں یہی لوگ جو ہیں وہ جب وہاں کے القاعدہ اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ شامل ہو کے پھر ہم نے آئیسس کو دیکھا اور جس طریقے سے روتھلس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ذبح کرنا شروع کیا, تو وہ پکچرز واپس جب وہ فلمز واپس جب آئیں تو اس وقت اتھارٹیز نے اس کا نوٹس لینا شروع کیا. اب تو یعنی قانون کل بھی اینٹی ٹیررزم لا نیا آ رہا ہے, ہاؤس آف لارڈز میں سیکنڈ ریڈنگ ہے, تو یہاں پہ اب تو لوگوں کے دور سے ہی ان کی جو نیشنلٹیز اور ان کے پاسپورٹس وغیرہ وتھڈرا کرنے کا, ان کو وہاں سے اسٹاپ کرنے کا بہت ساری چیزیں سوچی جا رہی ہیں, اور اس میں میرا خدشہ یہ ہے کہ جو انسنٹ لوگ ہیں وہ بھی کچھ ایسے وکٹم بن جائیں گے, کیونکہ جن کے یا تو نام جڑتے ہیں ملتے ہیں یا جو لوگ کسی اور سسپیشن سے وہ انوالو رہے ہیں. تو اس میں یورپ کے اندر اس وجہ سے ایک تو انٹی مسلم فیلنگ بہت بڑھ چکی ہے, پھر جو کنسرنز ہماری کمیونٹی کے اندر بھی ہیں, میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی ان کی سپورٹ نہیں ہے, یہ انڈیویجولز ہیں. میرے خیال میں 1000 سے زیادہ لوگ یو کے میں یا فرانس میں نہیں ہوں گے, لیکن جنرل جو پرسپشن مین اسٹریم سوسائٹیز کے اندر یہ ہے کہ یہ لاکھوں میں بلکہ سارے کے سارے شاید جو میجورٹی مسلمان ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ خدا نخواستہ یہ جہاد لڑنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اب ہمارے خلاف لڑیں گے, تو اس کی جو بیک لیش یا جو ریئیکشن ہے وہ اس کا افیکٹ ہم ہماری سوسائٹیز کے اوپر ویسٹ میں بہت برا پڑے گا اور پڑ رہا ہے.
اچھا قبل اس کے کہ میں صدف بیگ صاحبہ کی طرف جاؤں آئی ٹی این کے رول کے حوالے سے, میرا ایک سوال ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے یہ ہے کہ جب یہ نوجوان خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ میں رہنے والے یہ نوجوان جاتے ہیں لڑنے کے لیے ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ اور پھر یہ واپس آتے ہیں اپنے ملکوں میں اور معاشروں میں, تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور ان کی نفسیات کو تبدیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جانا چاہیے؟
مشکل یہ ہے کہ اس ایشو کو ذرا کچھ زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے, اتنے لوگ یورپ یا امریکہ سے نہیں گئے جتنے کہ کہے جا رہے ہیں, زیادہ تر جو باہر کے ممالک کے لوگ وہاں گئے ہیں ان میں ٹیونیشیا, موراکو اور لبنان اور دوسرے علاقوں کے لوگ شامل ہیں, ان میں یورپینز جو ہیں اور خاص طور پہ امریکی بہت کم ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہے. پہلے تو یہ بات سوچنی بڑی ضروری ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چند ممالک نے یہ فیصلے کیے کہ وہ ان لوگوں کو, یہ جب واپس آئیں گے نوجوانوں کو, ان کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے گا. فار ایگزامپل اسکینڈینیوین ممالک میں ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے بڑی کانشیس قسم کی پالیسی اختیار کی گئی ہے, جن کے تحت ان کی سائیکولوجیکل پریشر جو ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ آیا جو انہوں نے یہ جو ایکشن کیا ہے یہ الیگل ہے کہ نہیں. ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ملٹری یا کوئی سیویلین لیگل ایکشن نہیں لیا جائے گا, اس کے بعد پھر ان کی انٹیگریشن کے لیے کام کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو پہلے ہی سے یہ کہہ دیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ الیگل ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بڑی خاص بڑی زبردست سینٹنس ملے گی, تو پھر اس سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ پھر وہ اوپنلی نہیں کرتے, وہ سیکرٹلی کرتے ہیں. جب وہ سیکرٹلی کرتے ہیں تو ان کے اوپر کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہاتھ سے نکل چکے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پراپرلی انٹیگریٹ کرنے کے لیے کنسٹرکٹیو قسم کی پالیسیز ہونی چاہیے. وہ ڈسٹرکٹیو لوگ نہیں ہیں, ان کو ڈسٹرکٹیو نہیں بنانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ بڑے افیکٹو کنٹرول لگ جائیں جس کے تحت کوئی ان ممالک سے وہاں پر جانے کے لیے نہ لڑے. اس کی دو ہی طریقے ہیں سالو کرنے کے, وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں جہاں پر یہ کانفلکٹ ہو رہے ہیں خاص طور پہ سیریا میں یا عراق میں, وہاں پر پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنے کے لیے مغربی ممالک پوری کوشش کریں. اگر وہ کوشش نہیں کرتے یا کامیاب نہیں ہوتے تو پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. دیکھیے یہ مشکلات جو ہیں یہ بیسیکلی پولیٹیکل مشکلات تھیں جن کو ہم نے اب اپنے ان ایکشن کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک اور آئیڈیولوجیکل پرابلم بنا دیا ہے. سالو کرنے کا سب سے عام بڑا طریقہ یہی تھا کہ تمام ان ممالک میں پراپر قسم کی ڈیموکریسی ہوتی. اب اسد گورنمنٹ جو ہے وہ آٹوکریٹک گورنمنٹ ہے, بڑی ویشیس قسم کی گورنمنٹ ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں پر اپنے ایکسپیرینس سے, میں نے اس ملک میں 10 سال مشنز لگائے ہیں اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ اس ملک کا کیا حال ہے, وہاں پہ کیا لوگوں کی حالت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عراق میں بھی وہی پرابلم ہے کہ دیکھیے جو ساؤتھ جو ٹرانسفر کیا کرتا تھا نارتھ ویسٹ کو, جس کی وجہ سے نارتھ ویسٹ کی کنڈیشن بہتر تھی, اب وہ ٹرانسفر بند ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے نارتھ ویسٹ کی انکم لیول جو ہے وہ بہت گر چکی ہے. جیسے وہ گری ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ایلینیشن بڑھ گئی ہے, جیسے ایلینیشن بڑھی ہے انہوں نے کسی نہ کسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے, انہوں نے مغربی اور خاص طور پہ امریکی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اس کے خلاف انہوں نے ریئیکشن لیا ہے. ضروری یہ ہے کہ اس قسم کی جو بیک گراؤنڈ میں جو بیسک پرابلمس ہیں اگر آپ ان کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو بلا وجہ ان جوان لوگوں کو روکنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اصل مشکل جو ہے ان علاقوں میں پولیٹیکل اور اسٹریٹجک سولوشن حاصل کرنے کی ہے.
اچھا صاحبان ہمارے ساتھ رہیے گا, اصل میں ہمیں ابھی کئی موضوعات پہ اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے. ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے شارٹ, اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
صدف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, صدف بیگ صاحبہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, اور آج کا دور جو کہ انٹرنیٹ کا دور کہلاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پروپیگیشن آف ٹیررزم اور لوگوں کا ٹریک کرنے کے لیے دانستہ اور شعوری کوششیں کی جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گی, کیا یہ حقیقت ہے کہ ایسی کوششیں ہوتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پروپیگیشن ہوتا ہے دہشت گردی کا اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں شمولیت کے لیے, کیا یہ حقیقت ہے, اور اگر حقیقت ہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ جی آپ کی لائن بہت خراب ہے, اگر آپ کو دوبارہ ہم ڈائل کرتے ہیں اتنی دیر میں دوسرے سوالات کر لیتا ہوں, میری پروڈیوسر آپ کو دوبارہ ڈائل کرتی ہیں. بگیٹ صاحب, نذیر صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ پشاور جیسا واقعہ تھا, بچوں کی نفسیات ان واقعات سے کس طرح متاثر ہو رہی ہے, اور یہ کہ کیا ہم ایک پوری نسل ان نفسیاتی عوارض کے ساتھ تو تیار نہیں کر رہے ہیں مستقبل کے لیے؟
یہ میں تو آپ کے جعفری صاحب یہ جو بات ہے اس کو میں ایک ایڈپٹیشن کے پیرائے میں لوں گا کہ یہ ایک قسم کا نیریٹو آ چکا ہے, اور کہ رفتہ رفتہ یہ جتنے دھماکے ہوتے ہیں, جتنا وائلنس ہوتا ہے, وہ پھر میڈیا پر, پھر انٹرنیٹ پر, پھر وہ چلتے ہیں, پھر اس کو بچے بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے چوراہوں پر, ہمارے بازاروں پر, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے عبادت گاہوں میں, اور پھر اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں کہ بھائی اتنے جٹ وڑے, انہوں نے اتنے کیجوئلٹیز کر دیے, تو ایک قسم کا وائلنس کا ماحول اور وائلنس کی خبریں اور وائلنس کی پروپیگیشن وہ ہو رہی ہے, اور اس سے بڑا بھی متاثر ہے چھوٹا, اور چھوٹا ذہن تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اثر لیتا ہے تو وہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے, اور ہر کوئی پھر ایک خوف کے عالم میں, اور وہ پھر اس چیز کو ایک روٹین سمجھنے لگتا ہے, اور جب روٹین سمجھنے لگتا ہے تو اس کی سینسیٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, اور جب سینسیٹیویٹی کم ہو جاتی ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ چلو اٹ از پارٹ آف دا گیم, یا یہ لائف کا ایک حصہ ہے, اور پھر وہ اس کی طرف یعنی جو روکنے کا طریقہ ہے یا اس کو اس کے لیے کوئی بند باندھنے کا یا پالیسی, بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے لیے پالیسی بنانے کا, وہ بھی پھر سلو ہو جاتے ہیں, کہتے یار یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو چلتا رہتا ہے, یہ تو فلانا ملک میں اس طریقے سے ہوا تھا, فلانا جگہ پر تو اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائلنس ہے, یہ وائلنس کی پروپیگیشن تھرو الیکٹرانک میڈیا, تھرو انٹرنیٹ, اینڈ پلس اس کی فزیکل امیجز جو ہیں وہ اتنے زیادہ, اور پھر ہمارے ہاں جو کمیونیکیشن نے اتنی ترقی کر لی ہے, موبائل ہیں اس کے ذریعے لوگ حاصل کر لیتے ہیں اور پرائیویٹ طور پر آپس میں شیئر کر لیتے ہیں, اور بچوں میں اسپیشلی موبائل کا اور انٹرنیٹ کا, آئی پیڈ وغیرہ اور باقی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہے, اور اس میں کافی ایکسپرٹ بھی ہیں بہ نسبت بڑوں کے, تو اس لیے ان کے نفسیات پر واقعی اثر پڑ رہا ہے, اور میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اب بچے گنز کو اور ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ٹوائز کو بہ نسبت باقی چیزوں کے جو کھیلنے کے ہوتے تھے.
جی صدف بیگ صاحب, آپ کی لائن اب کچھ بہتر ہے, آپ فرمائیں گی جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کا واقعی انتہا پسند تنظیمیں اور دہشت گرد تنظیمیں بڑا ماہرانہ استعمال کرتی ہیں. ریسنٹ مثال اس کی میں آپ کو یہ دوں گی کہ 2014 نومبر میں غالباً جب داعش رات کے شہر موصل کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی, تو انہوں نے ایک دن میں 40,000 ٹویٹس کی, جو آئی تھنک کارپوریٹ سوشل انٹیٹی بھی شاید اتنی ٹویٹس جنریٹ نہ کر سکے. کئی ریسرچز 9/11 کے بعد سامنے آئی جن میں یہ دیکھا گیا کہ کس طرح یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. اس میں یہ دو تین چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گرد تنظیمیں کر سکتی ہیں. اس میں نہ صرف معلومات کی شیئرنگ بلکہ ریکروٹمنٹ ایک بہت بڑا وہ ہے ریزن یوزیج کا سوشل میڈیا کا, کیونکہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے جیسے ٹی وی ریڈیو, اس تک رسائی بڑی مشکل ہے. اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے, سوشل میڈیا کی بات کی جائے, ٹیکنالوجی اتنی اب آگے بڑھ چکی ہے کہ اس تک رسائی بڑی آسان ہے, یہ ٹیکنالوجی بڑی سستی ہے, اور یہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ ماہرانہ استعمال جاننے والے لوگ ان دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہیں, تو استعمال تو ہو رہا ہے, اور مختلف ملکوں میں اور اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں سے بھی کئی ایسا مٹیریل ہمیں جنریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ صرف داعش, تو خیر جیسے میں نے کہا وہ بہت ہی ماہرانہ طریقے سے نہ صرف ٹویٹر, فیس بک, بلکہ فلکر اور انسٹاگرام جو عموماً باقی لوگ بھی کم ہی استعمال کرتے ہیں, ان کی پاپولیرٹی سوشل میڈیا سائٹس میں کافی کم ہے, لیکن یہ دہشت گرد تنظیمیں فلکر, انسٹاگرام اور جو بیسیکلی فوٹو شیئرنگ ایپس ہیں ان کا بھی بڑا ماہرانہ استعمال کر رہی ہیں. اب جب ہم مسئلے کے حل کی بات کریں تو یہ ایک بڑا مشکل سا معاملہ آ جاتا ہے. ٹیکنیکل مسئلہ اس میں, ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ کیونکہ انٹرنیٹ کسی ایک جگہ سے آپریٹ نہیں ہوتا, اس پہ کسی ایک ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا, تو اس کی ریگولیشن اور اس کی گورننس ویسے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب اس پہ جب دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کا معاملہ ہو, اور اسپیشلی اس وقت جب انکرپشن کی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنی شناخت بآسانی چھپا سکتے ہیں اور ان کی اصل آئیڈینٹی تک مشکل ہے, اور پھر اگر آپ پہنچ جائیں تو اس پہ کس ملک کا قانون لاگو ہوگا, اس کو آپ کس طرح روکیں گے, اور پھر اس کے اندر سول لبرٹیز کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ سینسر کرنا شروع کر دیں تو سینسرشپ بچاتے خود ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر آپ ان کی ٹریکنگ شروع کریں تو بہت سارے لوگوں کی پرائیویسی اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ ایک مورل ڈائلیما ہے جس کے اوپر جگہ جگہ بات ہو رہی ہے, اور جس تنظیم بائٹس فار آل سے میرا تعلق ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سینسرشپ اس معاملے کا حل نہیں, نہ ہی سرویلنس اس معاملے کا حل ہے. حل کیا ہے وہ بڑا شاید کمپلیکیٹڈ ہو, لیکن ایک ابتدا یہاں سے کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ ٹیررسٹ, دہشت گرد جس معاملے کے حل کے لیے یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, اس میں فار ایگزامپل ریکروٹمنٹ, جس سے آپ لوگوں کی آئیڈیالوجیکل گرومنگ کرتے ہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کاؤنٹر نیریٹو کی بات کرتے ہیں. یعنی اگر دہشت گرد اس ٹیکنالوجی کو ماہرانہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو ماہرانہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, تو جو آئیڈیالوجی وہ پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی اتنا ہی زیادہ پیش ہونا چاہیے, اور ود آؤٹ ہیٹ اسپیچ, مطلب لاجیکل منطق پر مبنی بحث و مباحثہ اگر ہوگا. ابھی مجھ سے پہلے جو حضرت تھے وہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں, نوجوان زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں, اور وہ راغب انفلوئنس ہونے پہ زیادہ اس بات کا ہی پاسبلٹی ہے کہ وہ انفلوئنس ہو جائیں اس ٹیررسٹ پروپیگنڈا سے. تو اس انفلوئنس کو بچانے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کم از کم سول سوسائٹی کو کہ کاؤنٹر نیریٹو زیادہ سے زیادہ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں ان لوگوں کو, ان سائٹس پہ اسپیشلی, کیونکہ عموماً یہ ہے کہ اگر کوئی جہادی فورم ہے فار ایگزامپل, تو جو لبرل سوچ رکھنے والے سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس فورم پہ جائیں گے ہی نہیں, اور اس طرح ایک بہت ہی سنگل ٹریک بحث وہاں پہ جنریٹ ہو جاتی ہے. تو جب کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں آئے گا, کوئی کاؤنٹر پوائنٹ نہیں ملے گا, تو اس بحث کے اثر انداز ہونے, اس پوائنٹ آف ویو نیریٹو کے اثر انداز ہونے کا چانس بھی بہت بڑھ جائے گا. تو ایک طریقہ سول سوسائٹی کی طرف سے تو یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو جنریٹ کیا جائے. در اسٹیٹ کا کردار یہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ سرویلنس کریں, اگر وہ مانیٹرنگ کریں, اگر وہ سینسرشپ کریں, تو بہت احتیاط کے ساتھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ اس سے عام سٹیزنس کی کوئی سول لبرٹیز متاثر نہ ہوں. پاکستان میں آج کل کیونکہ ایک وار ٹائم میڈیا کی بات چل رہی ہے, وار ٹائم میڈیا ریگولیشن حکومت نے کچھ پروپوز کی ہیں, جس کے اندر ایک یہ شک بھی شامل کی گئی ہے کہ کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیررزم کا سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے, تو جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے اس کے حوالے کر دیا جائے ٹیررزم کی مانیٹرنگ سوشل میڈیا کے اوپر. اب یہی وہ یہ ایسے اقدامات ہیں جو ایک بہت بڑا مورل ڈائلما پیش کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ سچ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے ٹیررسٹ کے درمیان, لیکن اگر کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بلا درے ہر ایک کی سوشل میڈیا مانیٹرنگ کرنی شروع کر دے گی, تو باقی سٹیزنز کی سرویلنس ہونا اور ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے.
آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہاں پر اس وقت تو بڑے اہم لوگ موجود ہیں, لارڈ نذیر جیسے لوگ, ڈاکٹر زبیر اقبال جیسے لوگ اور بریگیڈیئر سعد نذیر جیسے لوگ. یہ بتائیے مجھے کہ کیا کوئی انٹرنیشنل لاز ایسے موجود نہیں ہے جن کے ذریعے اس کو گورن کیا جا سکے؟
انٹرنیشنلی دیکھیں, جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے انسانی حقوق کے, دیگر اقوام متحدہ کی کئی ریزولیوشن, کئی قراردادیں موجود ہیں, لیکن اب تک انٹرنیٹ کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کوئی حتمی قرارداد نہیں آئی. ایک قرارداد ہے جسے ہم بوداپیسٹ کنونشن کا نام دیتے ہیں, جو یورپین ممالک میں کچھ سگنیچریز ہیں اس کے, جو انٹرنیٹ کے حوالے سے چند معاملات کو گائیڈ کرتی ہے, وہ بھی تمام معاملات کو گائیڈ نہیں کرتی. عموماً امریکہ, برطانیہ سمیت کئی ممالک میں جو یہ معاملات ہیں اسپیشلی کاؤنٹر ٹیررزم آن انٹرنیٹ کے حوالے سے, وہ لوکل قوانین کے تحت گائیڈ کیے جاتے ہیں. اب یہاں مسئلہ پھر یہی آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل فیس بک یا گوگل پاکستانی قوانین کے تابع نہیں, اور ہماری حکومت ظاہر ہے جو اسپیشلی ریسٹرکٹیو حکومتیں ہیں, سعودیہ ہو گیا, پاکستان, چائنا, یہ انسانی حقوق کے پیرائے میں رہ کر ان سے ریکویسٹ نہیں کرتی, وہ عموماً اکثر ایسی چیزیں کی بین کی ریکویسٹ بھی کر دیتی ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. سیکولر پیجز, کانفلکٹ ایریا سے تعلق رکھنے والے پیجز جو کوئی کاؤنٹر نیریٹو پیج کر رہے ہوں, یا مے بی ایون انڈیپینڈنس موومنٹ, چھوٹی موٹی انڈیپینڈنس موومنٹ ہے ان کے پیجز کے اوپر بآسانی جو حکومتیں ہیں وہ فیس بک, گوگل, ٹویٹر اور ختم کی کارپوریشنز کو ریکویسٹ بھیج سکتی ہیں بین کرنے کے لیے. اب چونکہ کوئی بین الاقوامی قانون موجود نہیں جس سے سول سوسائٹی اور دیگر لوگ جو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہ ہو سکے آن لائن, وہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ وہ رجوع کر سکیں کسی بھی ہائر اتھارٹی کو کہ یہ ہم نے یہ بات ایون بتائی بھی جائے کہ اگر حکومت کی طرف سے بین کرنے, سینسر کرنے یا سرویل کرنے یا کسی یوزر کا ڈیٹا فراہم کی ریکویسٹ کرنے کی ریکویسٹ بھیجی گئی ہے تو وہ کون لوگ ہیں اور کن بنیادوں پر یہ ڈیٹا فراہم کیا گیا. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ معاملہ اس وقت زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے جب آپ نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں ہر چیز کو سامنے رکھتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی پاکستان ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے, لیکن حالیہ واقعات خصوصاً پشاور واقعے کے بعد یہ اس بات کے بارے میں بات بھی کرنا ایک نان پاپولر سا ہو گیا ہے ایون عوام اور پبلک کے درمیان بھی. تو اگر آپ اس بارے میں بات اٹھائیں, آواز اٹھائیں, تو یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ پرسیپشن لیا جاتا ہے کہ جیسے آپ دہشت گردوں کی سائڈ لے رہے ہوں اور انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہوں, کیونکہ انسانی حقوق, دہشت گردی, یہ ساری چیزیں آپس میں کچھ ظاہر ہے ایک ہی میکینزم ہوگا جس کے ذریعے. بالکل.
اچھا لارڈ نذیر, آپ نے صدف کو سنا اور یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں خاص طور پر انٹرنیٹ کے حوالے سے, تو کیا اس بات کی ضرورت آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ایک تھری پرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ کاز جو ہے اس کو ختم کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, اور جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے ان کی اپروچ کو ختم کیا جائے, اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, دیکھیں جی, صدف نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں. آج یہاں برطانیہ میں ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ جو یہاں پہ سروس پرووائڈر ہیں, چاہے وہ ٹیلی فون سروس پرووائڈر یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں, کیا وہ انفارمیشن ہماری انٹیلیجنس سروسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی کیونکہ ہمارا پہلا جو بلنگ سسٹم ہوتا تھا اس میں تو سارے ریکارڈ جو ہیں وہ ان کی کنورسیشنز کے وہ تقریباً موجود تھے, لیکن اب کیونکہ بلنگ سسٹم اور ان کے جو ماڈرن آئی ٹی سسٹم کی وجہ سے وہ اس کو سیو نہیں کر رہے, اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے, انٹیلیجنس سروسز یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جن لوگوں کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں, جن سسپیشس لوگوں کی کنورسیشن سننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اجازت فارن سیکٹری سے لے کر وہ کرے. تو بالکل ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, سائبر کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, ایسے اس کی سائبر سیکورٹی جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے مدد لینی چاہیے, اور جو جن لوگوں کو غیر قانونی استعمال اور بلکہ اپنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. بالکل میں اس سے اگری کرتا ہوں, یہ انٹرنیشنل لیول پہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے, شاید ہمارے مسلمان ممالک میں کام ہو لیکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, اور کانسٹنٹلی یہ بیلنس ہے نا, یہ فریڈم آف چوئس اور لبرٹی اور لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے اس کے حوالے سے, اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم اور اسپائنگ آن پیپل, کیونکہ شاید آپ کو یاد نہ ہو 9/11 کے بعد میرے ٹیلی فون کالز میں ہمیشہ مینٹین کرتا ہوں, ایون ایز اے پارلیمنٹیرین وہ ٹیپ کیے گئے تھے کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا, لیکن وہ بغیر اجازت کے ہوئے تھے, اور کیونکہ پارلیمنٹیرینز یہاں پہ ولسن ڈاکٹرین تھا کہ کوئی پارلیمنٹیرین کا انٹیلیجنس سروسز والے فون نہیں سن سکتے, اس لیے کیونکہ جب تک ان کو پرائم منسٹر یا ہوم سیکرٹری نے اجازت نہ دی ہو, لیکن اس کے باوجود مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ, اور مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے, لیکن کم از کم مجھے اگر پتا ہوتا تو یا مجھے کنفرمیشن مل جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ اس طرح کی ریکارڈنگ وغیرہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن ویسٹ میں جب یہ ہوتی ہے تو اس وقت جو سٹیزنز رائٹس لیبرٹی وہ جو سارے مسائل ہیں وہ
کھڑے ہوتے ہیں
گورنمنٹ. جی
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ جو واقعہ ہوا ہے پیرس میں ایک میگزین کے اوپر حملے کا, اس سے پہلے ایک بڑا ہولناک واقعہ پشاور کے بچوں کے اسکول کے اوپر حملے کا ہوا تھا, ان دو واقعات نے خاص طور پر پوری دنیا کو شیک کر دیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور جتنا یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا پیرس میں کل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سربراہان مملکت و حکومت وہاں موجود تھے, جان کیری صاحب نے بھی جو کہ ہٹن کے انڈیا میں تھے وہاں سے انہوں نے میسج دیا, فرانس کے حکومت کی ریپرزینٹیشن تھا, برطانیہ کا تھا, محمود عباس صاحب تھے, سارے لوگ موجود تھے. اب امریکہ نے اس پورے پس منظر میں ایک کانفرنس بلائی ہے, تو اس کانفرنس کے مقاصد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے, اور اس سے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے وہاں پر؟
یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ آج سے دو سال پہلے بھی اس کے متعلق سوچا گیا تھا. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس کانفرنس میں جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ کانفلکٹ قسم کے آبجیکٹیوز ہوں گے, سارے ممالک جو ہیں اس میں ایک ہی طریقے سے نہیں سوچیں گے, اس لیے سب سے اہم مقصد اس کانفرنس کا یہ ہوگا کہ کلیریفائی کر دیا جائے کہ کون سے وہ پرائمری آبجیکٹیوز ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے, جن کے اوپر کامنالٹی یا کنسنسس ہے. ابھی تک ان چیزوں کے معاملوں میں کنسنسس ابھی تک نہیں ہے. ایک ملک کی یا ایک گروپ کی ٹیررزم دوسرے ملک کی یا دوسرے گروپ کی نیشنلسٹ موومنٹ ہو جاتی ہے, تو اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور کیا یہ صرف سمپٹمس کو ہی کنٹرول کیا جائے یا کہ بیسک جو آبجیکٹیوز ہیں, جو بیسک ریزنس ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے. ابھی تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن اس کانفرنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ یہ کانفرنس فرانس, یمن اور پاکستان کے حادثات کے بعد ہو رہی ہے, تو شاید امید یہ ہونی چاہیے کہ کچھ کامنالٹی پیدا ہو جائے گی. ابھی تک کامنالٹی جو ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے, اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفرنس کیا کرتی ہے. اس لیے اس کانفرنس کو صرف اسی چیز کے متعلق دیکھا جائے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نئی موومنٹ شروع کر دے گی اور کئی اور دوسری کانفرنسز کو سپون کرے گی, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کانکریٹ قسم کے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں, جو کہ ہم ابھی نہیں ہیں. جیسے کہ صدر صاحب نے بتایا اور ابھی لارڈ صاحب نے بتایا, دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ انٹرنیٹ جو ہے بہت نئی چیز ہے, ابھی اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کے الٹیمیٹ اسے کہنا چاہیے پوزیشن کیا ہوگی, اس لیے کس قسم کے پروٹوکول کیے جائیں وہ ابھی تک نہیں معلوم. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کانفرنس شاید اس کے متعلق سوچے کہ کوئی پروٹوکولز, جو یونیورسل قسم کے پروٹوکولز ہوں, ان کو کیسے بنایا جائے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آیا یونائیٹڈ نیشنز کو پاورز دی جائیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو پاورز دی جائیں, یا ایک نئی آرگنائزیشن بنائی جائے جو کہ یہ کام کرنے کے قابل ہو.
بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, ایک فل فلیجڈ وار ہے جو پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے وہاں پر, عوام ان کے ساتھ ہیں اور مل کر لڑ رہے ہیں یہ لوگ, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ وہی ہے اس وقت, اور داعش جو کہ مڈل ایسٹ میں ہے اس کے بھی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ریجن میں اس کی بھی اب پہنچ شروع ہو گئی ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ مجھے چار پوائنٹس ایسے بتائیے کہ جو عالمی سطح کے اوپر دہشت گردی سے لڑنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہیں, تو آپ کون سے پوائنٹس بتائیں گے چار؟
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ اقوام متحدہ کو زیادہ ڈیموکریٹائز کیا جائے, کیونکہ وہاں سے ایک ناانصافی کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ریسورسز کا تعلق ہے تو ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن یہ بہت ضروری ہے کہ غریب ممالک بہت ہی غربت میں چلے جاتے ہیں, جو کیپیٹلزم ہے اس میں کوئی ریجیم لانا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اور تیسری بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹر ریلیجنس ہارمنی اور ریسپیکٹ, اور اس ریسپیکٹ میں اگر کوئی جس طریقے سے یہ کارٹون کا سلسلہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری تو ہوئی تھی, اس میں شک نہیں, لیکن وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ان کو چاپا گیا, بار بار چاپا گیا, تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے پھر اس کے ذریعے تو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے, اور پھر آج کل اس میں ڈاکٹرنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ریئل واقع وہ ڈیری نے قرآن شریف کو جلایا تھا اور اتنا پروپیگیٹ کیا گیا, ظاہر ہے کہ پھر ڈاکٹرنگ بھی اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ایک قسم کے آپ کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے. اور اگلی بات جو میرے وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہتھیاروں کا جو جنگ ہے, ایک قسم کی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری ہے, وہ انڈسٹری جب تک کنفلکٹ نہ ہو وہ انڈسٹری نرش نہیں کر سکتی. کارپوریٹ وار جو ہے, تو کارپوریٹ وار کو ڈسکرج کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی کوئی انٹرنیشنل ریجیم ہو کہ اینڈ یوزر کس ہتھیار کا کون ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ یہ آخر یہ ہتھیار ان کے کمپنیوں میں نہیں بنے ہیں, ان کے کوئی کمپنی نہیں ہے, جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ ان کو ان بڑے بڑے کمپنیوں سے, ان بڑے بڑے ممالک سے ملے ہوئے ہیں جو کہ ان کو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ کارپوریٹ ورلڈ کا بھی اس میں, اور پھر اگلی بات یہ کہ انڈر ورلڈ جو ہے انڈر ورلڈ بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈرگ منی ہو انلیگل منی ہو مطلب کہ اس قسم کا ٹریڈ ہو سپورٹ ہو اس کی فائنینسنگ ہو تو یہ چیزوں کو پھر زیادہ ایک ٹیررزم کو یا اس قسم کے گروپس کو وہ زیادہ سپورٹ کر لیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں
جی.
اور وہ عدم استحکام لے آتے ہیں ان علاقوں میں اور ان سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی بھی گارڈ میں کیا مطلب ہے کہ پروٹیکشن کے لیے آئے ہوئے ہیں پیس کیپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں ایکسپلوریشن کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کے ریسورسز وغیرہ پھر ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چار پانچ پوائنٹ جو جو ہے یہ اگر کیے جائیں اور اسپیشلی جو انٹر ریلیجس ہارمنی ہے یہ بہت ضروری ہے.
اچھا صدف یہ بتائیے, صدف یہ بتائیے آپ مجھے کہ آپ نے فریڈم آف پریس کی یا فریڈم آف اسپیچ کی جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے ہونا چاہیے, لیکن آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ ان معاملات میں جو میڈیا کا رول ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا جانا چاہیے یا جو آج صورتحال ہے بالکل فری میڈیا اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جانا چاہیے؟
دیکھیے مسئلہ میڈیا کی ریگولائزیشن کا یہاں نہیں ہے. میڈیا کو ریگولرائز کون کرے گا؟ اگر وہ ڈائریکٹ حکومت کرے گی, اگر میڈیا حکومت کے تابع ہوگا تو یہ بات تو ہمیں قبول نہیں ہونی چاہیے بحیثیت ڈیموکریٹک کنٹریز کے بات کیوں کے.
لیکن اس کے لیے قوانین تو ہو سکتے ہیں نا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میڈیا کے اوپر کوئی ضوابط لاگو نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر میڈیا پر انسائٹمنٹ آف وائلنس ہوتی ہے, اگر کوئی دہشت گردی پھیلانے یا تخریب کاری پھیلانے کی بات کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے دہشت گردی کا خطرہ پیدا ہوتا ہے, تو انسائٹمنٹ آف وائلنس کے قوانین ہر ملک میں موجود ہیں. تو میڈیا پر ہو یا آن فیس ٹو فیس ہو کسی بھی جگہ, وہ قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کی ریگولرائزیشن کرتا ہے پیمرا جو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ اس میں منسٹری آف انفارمیشن ایس بی آر اور دیگر منسٹری آف انٹیریئر اس طرح کی کئی منسٹریز کے نمائندے شامل ہیں اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ صدر پاکستان کرتے ہیں. تو اگر پیمرا کے ذریعے میڈیا کو گورن کیا جائے تو یہ ڈائریکٹ حکومت کے انڈر گورننس ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے میڈیا کی تمام آزادی نہ صرف اس طرح سے بلکہ پولیٹیکلی بھی وہ ساری آزادی موجود رہتا ہے. تو ریگولرائزیشن ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, لیکن وہ حکومت نہ کرے. اس کے لیے ہر ملک میں کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ, کوئی انڈیپینڈنٹ قوانین ایسے بنائے جائیں جو حکومت کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہ آئے. اور پھر جہاں تک سینسرشپ, کانٹینٹ کی سینسرشپ کی بات ہے, یا کانٹینٹ کس طرح کا ایئر ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی قوانین پہلے سے موجود ہیں, کیا پاکستان پینل کوڈ میں یا دوسرے ممالک میں کیا قوانین کوئی ایسے موجود ہیں جو اس مسئلے کو ڈیل کر سکتے ہوں. اگر وہ موجود ہیں تو پھر ایڈیشنلی کوئی نیا قانون صرف میڈیا کے لیے لانا اس کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ پھر اس کے ایکسپلوئٹ ہونے اور اس کے مس یوز ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور اگر قانون آلریڈی انسائٹمنٹ آف وائلنس کے اوپر موجود ہے, اگر قانون آلریڈی ڈیفیمیشن اور سیڈیشن کا موجود ہے, تو ان کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن کر کے میڈیا پہ ایسے میسیجز کی نشر روکی جا سکتی ہے, یا کم از کم انہیں پینلائز کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی نیگیٹو نتائج یا اسپیشلی وائلنٹ نتائج ہونے کا کوئی خطرہ موجود ہو.
بہت شکریہ صدف آپ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں. لارڈ نذیر احمد صاحب, بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, عارف انصار صاحب اور صدف بیگ صاحبہ کا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد اور ہمارے انجینئر تھے آڈیس ریگس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.